مجھے بتایا کہ اس کا نام پی ڈی خان بھی ہے. تو دوستوں کی ملاقات اہل پی ڈی خان سے ان کو دیکھنا یہ بھی ایک لذت کی چیز ہے. اس لیے یہ ذوق ہوتا ہے کہ حضرات سامنے ہوں تو ایک اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ. جی مزاورت یعنی دونوں طرف سے دیکھنا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزابرین فیہ والمتبادلین فیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. کہ امام صاحب ہمارے حضرت مولانا قاری قیام الدین صاحب دامت برکاتہم نے جو لفظ مزاورت استعمال فرمایا تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا مضمون کو پیش کروں, تو ان کے اس ایک لفظ نے اپنے شیخ کی ایک بات اور تقریر یاد کرا دی. تو اسی مناسبت سے میں نے وہ حدیث شریف بھی پیش کی جس میں مزاورت ہے. اس مضمون کو پیش کرنے سے پہلے چند متفرقات کچھ باتیں. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اپنا نام ذکر کیا ذو الجلال والاکرام, یہ دو نام ساتھ ساتھ آتے ہیں. اور جب اللہ تعالی کو پکارتے ہیں یا کہہ کر تو پھر اس کو پڑھتے ہیں یا ذو الجلال والاکرام, بغیر یا کے پڑھیں گے تو ذو الجلال والاکرام, اور اگر یا کے ساتھ پڑھیں گے تو تب پڑھا جائے گا یا ذل جلالی والاکرام. یہ ایک علمی چیز ہے کہ مضاف مضاف الیہ پر جب یا ندا داخل ہوتی ہے تو اس کو نصب دیتا ہے, اس لیے اس کو یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے ہیں, اور جب بغیر یا کے پڑھیں گے تو ذل جلالی والاکرام. ٹھیک ہے نا جناب؟ اس طرح اللہ تعالی کے کئی نام ہیں. جیسے اگر حبیب اللہ کہنا ہے تو نام فقیر کا نام حبیب اللہ ہے, اور جب آپ پکاریں گے تب کہیں گے یا حبیب اللہ. یہ جو دو نام ہیں میرے پیارے مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اگر آپ حضرت تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تو وہ دروازے سے آنے والوں کو سہولت ہو جائے گی. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذل جلال اور ایک نام اکرام جس کو ہم پڑھتے ہیں یا ذل جلالی والاکرام اور ذل جلالی والاکرام. ذل جلال کے معنی میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ مفتی بغداد اپنے زمانے کے, ان کی ایک تفسیر کی کتاب ہے جس کا نام ہے روح المعانی, عربی زبان میں ہے اور بلکہ عربی کی سب سے بڑی تفسیر کی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ذل جلال کی کیا معنی ہے. ذل جلال کے معنی فرماتے ہیں کہ صاحب الاستغناء المطلق. اللہ تعالی کا جو نام ذل جلال اس کے معنی کیا ہیں کہ جو سارے عالم سے مستغنی ہو, سارے عالم سے مستغنی, عالم کی ایک ایک چیز سے بے نیاز, جس کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں بے نیاز مستغنی. اللہ تعالی کا کرم دیکھیے کہ ذل جلال کے ساتھ اکرام کا لفظ نازل کر دیا, اپنا ایک اور نام نازل فرما دیا. کیونکہ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے اگر کسی کے پاس مال آ جائے وہ غریبوں کو خاطر میں نہیں لاتا, طاقت آ جائے کمزور کو خاطر میں نہیں لاتا، عہدہ مل جائے رشتہ داروں سے نگاہیں پھیر لیتا ہے. یعنی ہمیں اگر دنیا کا کوئی عارضی وصف، کوئی خصوصیت مل جائے، کوئی کمال مل جائے، تو ہم بے کمال لوگوں کو، اور وہ وصف اگر ان کے اندر نہ ہو تو ہم ان کو جو اردو میں کہتے ہیں گھاس نہیں ڈالتے، خاطر میں نہیں لاتے، اور کیا کہتے ہیں منہ نہیں لگاتے. لیکن اللہ تعالی کی شان دیکھیے کہ اتنی زبردست قدرت والے مولا کہ سارے عالم سے مستغنی، لیکن والاکرام نازل فرما کر سبحان اللہ، کیا معنی؟ صاحب الفیض العام، یعنی باوجود سارے عالم سے مستغنی ہے لیکن ان کا فیض اپنی مخلوقات پر عام ہے، اسے بے نیاز ہے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہماری عبادت سے اللہ تعالی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، حقیقت ہے کہ نہیں؟ اس کا ہمیں ہی فائدہ ہے. اور اگر ہم نافرمانی کریں، گناہ کریں، اللہ تعالی کا کوئی نقصان نہیں ہے، حقیقت. اب اس کو حضرت نے کیسے سمجھایا، انداز دیکھیے. فرمایا کہ ایک مچھر تھا، اس کو بھوک لگی، کچھ کھانے کو ملا نہیں، تو ایک ہاتھی اس کو نظر آیا، اس نے ہاتھی کی کھال میں اپنی سونڈ داخل کر لی، اور سونڈ داخل کر کے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا، اپنا پیٹ بھر لیا. اب اس کے بعد جب وہ گیا تو اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یار یہ تو میں نے ایک مخلوق کا حق مارا، اس کو اذیت دی، کیونکہ پہلے اضطراری حالت تھی اس لیے جلدی سے سونڈ داخل کر لی، اور جب اب پیٹ بھرا تو خیال آیا کہ یہ تو میں نے بہت غلط حرکت کی. اب وہ مچھر آیا اور ہاتھی کے سامنے زاروں قطار ہاتھ جوڑ کر رونے لگا کہ ہاتھی بھائی، ہاتھی بھائی مجھے معاف کر دو. ہاتھی نے پوچھا بھائی خیریت کیا بات ہے؟ اس نے کہا جناب میں نے آپ کی کھال میں اپنی جو چھوٹی سی سونڈ ہے میں نے اس سے آپ کی کھال میں داخل کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیا. تو ہاتھی ہنسنے لگا، اس نے کہا ارے ظالم تو کب آیا، کب میرے اوپر بیٹھا، کب تو نے میری کھال میں سونڈ داخل کی، مجھے تو خبر ہی نہیں ہے. آہ میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں مچھر چھوٹی مخلوق ہے اور ہاتھی بڑی مخلوق ہے. جب ایک چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تو ہم اللہ تعالی کا کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنی جان کو نقصان پہنچاتے ہیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور مثنوی میں فرماتے ہیں دست پاچو پائے مارا می خورت، کہ اللہ میں اپنے ہاتھوں سے، محاورہ ہے نا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو کاٹنا، کلہاڑا چلانا، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو کاٹ رہے ہیں. یعنی ہم گناہ کر کے اپنی بندگی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور گناہ کر کے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. لیکن ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ بے امانے تو کسے جا کہ برت، اگر آپ کا فضل، آپ کی عنایت و مہربانی نہ ہو تو ہم اسی شیطان اور نفس کے چکر میں پھنس کر آپ کی نافرمانی میں مبتلا کر کے اپنی جان کو نقصان پہنچاتے رہے. یہ ہو گئی مثال کس کی، کہ ہمارے گناہوں سے اللہ تعالی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اور دوسری بات کیا، ہماری نیکی سے بھی میرے دوستو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی ہمارا فائدہ ہے. معروفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من نہ گردم پاک تسبیح شان، اگر میں کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے، تو ہمارے کہنے سے اللہ پاک ہوگا، ہمارے کہنے سے تو نہیں ہوگا. لیکن معروفی فرماتے ہیں پاک ہم ایشان شوندو درفشا، سبحان اللہ، جب ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتے، بلکہ اس سبحان اللہ کہنے کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکی نصیب ہو جاتی ہے. لہذا اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود اور رحمت نازل فرما, تو ہمارے اس درود شریف پڑھنے سے آپ پر رحمت نازل نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کام پہلے ہی ان کی طرف سے یہ عنایت اور کار فرمائی ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عنایت و مہربانیاں درود و رحمت نازل ہو رہا ہے. لیکن جب ہم درخواست پیش کرتے ہیں تو ہمارا حصہ لگ جاتا ہے, اور درخواست پیش کرنے کی برکت سے ہمارے 10 گنا معاف, 10 نیکیاں بڑھتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ 10 درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں, اور بھی بہت انعامات ہیں درود شریف کے. دیکھیں نا, ایک باپ اپنے بیٹے کو پیار کر رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ محترم آپ اپنے بچے سے پیار کیجئے, تو باپ ہماری وجہ سے تھوڑی پیار کرے گا, وہ تو اپنے بچے سے خود پیار کر رہا ہے. لیکن جب ہم یہ باپ سے درخواست پیش کریں گے کہ آپ اپنے بچے کو پیار کیجئے, تو باپ ہمیں بھی پیار کر لے گا. لہذا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درخواست پیش کریں گے کہ آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور رحمت نازل فرمائیے, تو اس ہمارے کہنے کی وجہ سے درود نازل نہیں ہوتا, بلکہ جب ہم یہ درخواست پیش کرتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پیار فرما لیتے ہیں. یہ ہے درود شریف کا. کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے, یہ تو نبی سے پیار فرما رہے ہیں. یہ ترجمہ میرے مرشد نے جو فرمایا, یہ حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا, وہ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں کہ پیار کرے اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرے اللہ محمد صاحب کا اور ان کو سلامت رکھے. دادا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے تو پیار فرما رہے ہیں, جب ہم کی درود شریف پڑھیں گے تو اس پیار کی درخواست کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں پیار فرما لیں گے. اور یہ مثال کیسی جناب, اگر ہم باپ کو کہیں اپنے بچے کو پیار کرو تو باپ ہمیں پیار کرے گا نہیں کرے گا؟ اس لیے میرے دوستو, اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو ہماری عبادت سے ان کو فائدہ نہیں ہے, ہم کو فائدہ ہے. اس کے بھی مثال سنیے. ایک ہاتھی تھا, اس نے اعلان کیا کہ بھائی میں بہت تھک گیا ہوں, مجھے بہت کمزوری ہو رہی ہے اور میرے جسم میں درد بھی ہو رہا ہے, میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں, میرے کمر دکھ رہی ہے, میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے. ایک مچھر نے سنا, اس کے دل میں رحم آیا کہ ہائے بیچارہ ہاتھی اتنا تڑپ رہا ہے. اس نے آیا آستین چڑھائی اور اس کی ٹانگوں پہ شروع ہو گیا ٹانگیں دبانا, ایک گھنٹہ ایک ٹانگ, ایک گھنٹہ دوسری ٹانگ, چاروں ٹانگیں اس کے ہاتھ اور پیر دبائے ایک ایک گھنٹہ, پھر اس کی کمر پر سوار کمر دبائی ایک گھنٹہ, پھر اس کا سر ایک گھنٹہ سبایا دبایا سون سمیت, 6 گھنٹہ اس نے اس کی خوب خدمت کی. اس کے بعد گیا اپنی برادری میں, انہوں نے کہا جی آج تو میں کمال کیتا, سینے پسینے. پوچھا برادری والوں نے, بھائی خیریت, یہ پسینہ کیوں؟ اس نے کہا آج تو میں نے ہاتھی کی 6 گھنٹہ خدمت کی ہے. تو اور ہاتھی کی خدمت کرے گا؟ انہوں نے کہا چلو آؤ, یہ پسینہ محنت کا ہے جو میرے نکل رہا ہے. مچھر نے کہا یہ جو پسینہ ہے یہ محنت کا پسینہ ہے بھائی, ایسے تھوڑی ہے, پسینہ پہنچ کے دکھا دے نا جی. انہوں نے کہا چلو. اب ہاتھی کے پاس گئے ساری برادری والے, اور ہاتھی سے جا کر کہا کہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ جسم میں درد ہو رہا ہے, یہ مچھر کہہ رہا ہے میں نے 6 گھنٹہ دبایا. ہاتھی بھائی بتائیے یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاتھی ہنسنے لگا, یہ کب آیا, کب میرے ہاتھ پیر دبائے, کب میری کمر دبائی, کب میرا سر دبایا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. میرے پیارے مرشد میرے شیخ نے سمجھایا کہ دیکھو مچھر چھوٹی مخلوق, ہاتھی بڑی مخلوق, چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتی. ہم مخلوق خالق کی عظمت کا, ان کی معرفت کا, ان کی عبادت کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن چونکہ ان کا حکم ہے, ان کا حکم ہے کہ یہ کرو, کرنا بھی ہے. یہ تواضع درست نہیں ہے, او جی ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں. پھر یہ الگ مقدمہ ہوگا. بلکہ کیا کریں کہ ان کی خدمت, حضرت آگے تشریف لے آئے تو وہ ادھر, آپ حضرت اور آگے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو راحت ہو جائے, اور جو تھوڑا سا جگہ ایسی چھوڑ دیں کہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. حق ادا کر سکتے ہیں ہم اللہ تعالی کی عظمت کا, لیکن چونکہ ان کا حکم ہے کہ یہ کرنا ہے اس لیے ہم کریں گے, اور کر کے اپنی عبادت پر نظر نہیں رکھیں گے, ان کے فضل پر نظر رکھیں گے. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں, آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اگر اپنے کرم سے ہمیں توفیق عطا فرما دیں تو یہ ان کا احسان ہے, ورنہ ہم اپنی عبادتوں سے, اپنے علم سے, اپنی تقریروں سے, اپنے حج و عمرہ سے, مال خرچ کرنے سے, تبلیغ میں جانے سے, دین کا کام کرنے سے کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا کرم ہوگا میرے دوستو اگر وہ ہمیں یہ توفیقات کی عنایت اور مہربانیاں ہم پر فرما دیں. اس لیے عبادت کا یہ حق ہے کہ عبادت کر کے اپنے اندر عاجزی پیدا ہونی چاہیے. یہ میرے مرشد میرے شیخ فرماتے کہ یہ علامت قبولیت ہے. اور جس عبادت کی بات ہو, جی میں نے بڑا کام کیا اور میرا بیان ہو, میں نے حج و عمرہ, میں دین کا کام کرتا ہوں, میں نے مال دیا, یہ عاجزی نہیں ہے میرے دوستو, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. عاجزی ہونی چاہیے, عبادت سے عبدیت پیدا ہو, بندگی پیدا ہو کہ ہم نے کیا کیا. اور جب یہ بات اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نبی پیغمبر, ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح, جو کہ حدیث شریف کی کتاب ہے, اس کی شرح جس کا نام ہے مرقات, اس کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا. داؤد علیہ السلام اپنی مناجات یعنی اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کے اندر یہ بات شکری نعمتوں کا شکریہ ادا فرما رہے تھے کہ اللہ آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی, یہ نعمت, یہ نعمت. پھر آخر میں ایک بات عرض کی کہ کیف اشکرک, کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں. فوراً وہی حاضر ہوئی, الان اشکرنی, اے داؤد علیہ السلام اب تم نے ہمارا شکریہ ادا کیا. شکریہ ادا کر کے, شکر ادا کر کے اس کے بعد کہ اللہ یہ آپ عبادت کر کے ہم نے آپ کی عظمت کو کیا حق ادا کیا. بس آپ اپنے کرم سے اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے, قبول فرما دیجئے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں, حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ, مولانا قاسم صاحب نانتوی رحمت اللہ علیہ, قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے حضرات کے شیخ اور مرشد. ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں اللہ اللہ کرتا ہوں, مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. تو حضرت نے کیا فرمایا, حجی صاحب نے فرمایا, ظالم یہ کم فائدے کی بات ہے کہ اتنے بڑے مالک کا نام تیری زبان سے نکل رہا ہے. یہ کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہم کو مسجد میں بھیج دیا, کتنا کرم ہے ان کا. اس لیے اللہ کا نام زبان سے نکلنا, آپ کی عبادت بندگی کی توفیق ہونا, یہ کرم ہے, نعمت ہے میرے دوستو. اس نے عرض کیا کہ حضرت پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر, فرمایا ایک اللہ کے بعد دوسرا اللہ کہنے کی توفیق ہونا, یہ پہلے اللہ کے قبول ہونے کی علامت ہے. اس طرف چلے جاؤ, یہ رستہ ہے نا, رستہ تھوڑا سا خالی کر دیں, آپ حضرات تھوڑا سا آگے ہو جائیں. ہاں آپ بچے ادھر چلے جاؤ, آپ لوگ تو بڑے ہو نا, اس طرف بیٹھ سکتے ہو. بچے اس طرف چلے جاؤ تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. اتنا کرم ہے. محرومی رحمت اللہ ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص اپنے غلام کے ساتھ جا رہا تھا, اذان کی آواز آئی. غلام نے عرض کیا کہ غلام نے کہا کہ آقا میں نماز پڑھ لوں؟ کہا جاؤ. اب وہ مسجد میں آیا, نماز پڑھی, مسجد سے نمازی نکلنا شروع ہو گئے. اب وہ غلام باہر نہیں آ رہا. اس نے مالک جو تھا وہ باہر سے اس نے آواز لگائی, او شنکر. اس نے کہا جی آقا. آتا کیوں نہیں ہے؟ سب لوگ مسجد سے باہر نکل گئے, تو مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا آقا آنے نہیں دیتا. غصے سے کہا کون تجھے نہیں آنے دیتا باہر مسجد سے؟ اس نے کہا مجھ کو وہ مسجد سے باہر نہیں آنے دیتا جو تجھ کو مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا. اللہ تعالی کی طرف سے جو توفیق ہو یہ ان کا کرم ہے میرے پیارے دوستو. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذوالجلال, ایک نام والاکرام, ذوالجلالی والاکرام. کہ ذوالجلال صاحب استغنا, مخلوق سے بے نیاز, عبادت سے بے نیاز, مال خرچ کریں بے نیاز, عالم اپنے علم کی علم کو پیش کرے, تقریریں کرے بے نیاز, شہید اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ اللہ کے راستے میں قربان کرے بے نیاز, مالدار اپنا ایک ایک پیسہ قربان کر دے بے نیاز. لیکن اللہ اکبر, ولی کرام فرما دیا بے نیاز ہونے کے باوجود اپنی مخلوقات پر اپنے فیض کو عام فرماتے ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک سنت کا مذاکرہ کر لیا کرو. میرے مرشد کا شعر ہے, نقش قدم نبی کے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ جل جلالہ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنت ہے مسواک کرنا. مسواک کی سنت کی دیکھیے ایک فائدہ. نمبر ایک, حدیث پاک میں آتا ہے کہ صلات بسواک اول من سبعین صلوات بغیر سواک, کہ مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے اس کا ثواب دوسری نمازوں سے 70 نمازوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. افضل من 70 صلوات, 70 نمازوں کے برابر نہیں, 70 نمازوں سے زیادہ. تو گویا کہ اگر ہم مسواک کی سنت پر عمل کریں گے تو ہماری نماز کا ثواب, نماز وہی پڑھنی ہے ہم نے, لیکن اس کا ثواب ملٹی پلائی ہو گیا, پلس ہو گیا, پلس نہیں بلکہ ملٹی پلائی ہوا. پتا چلا کہ اس پر اور انسینٹیوز مل رہے ہیں. کام وہی, ایک عام آدمی کرے اور ایک مسواک کے ساتھ کرے, اللہ اکبر, 70 نمازوں سے زیادہ ثواب ہو گیا. آسان ہے نا بھائی, نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی شکر ہے توفیق دے رہے ہیں, سب ایک مسواک کی سنت شروع کر دیں, کیا فائدہ ہوگا, نماز کا ثواب بڑھ گیا. مزے ہیں کہ نہیں جناب؟ نمبر دو, حدیث پاک میں آتا ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید, جو میری ایک سنت کو زندہ کرے جبکہ امت سنتوں کو چھوڑ رہی ہے تو اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. مسواک کی سنت زندہ کرے, دوسرا فائدہ ہوا. تیسرا فائدہ, سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے, من احیا سنتی فقط احبنی, جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ, کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کیوں جناب, کیسے مزے ہیں؟ تیسرا فائدہ اور چوتھا فائدہ دیکھیے, تینوں فائدے کیسے زبردست ہیں, اور اوپر سے چوتھا فائدہ دیکھیے. علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ, ان کی ایک کتاب ہے فتاوی شامیہ, اور ہمارے علماء مفتی حضرات اسی سے فتویٰ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ سُنَّتَ السِّوَاك تُذَكِّرُ کلمت الشہادت عند الموت, کہ مسواک کی جو سنت ہے موت کے وقت میں کلمہ شہادت کو یاد کراتی ہے. بتائیے جناب کیا نعمت چاہیے. مسواک کی سنت کی برکت سے مرتے وقت کلمہ شریف نصیب ہوگا. اور کیا چاہیے مومن کو, ساری زندگی کی محنت, یہ نماز, یہ ذکر, یہ تلاوت, یہ بندگی, یہ روزے رکھنا, یہ زکات دینا, یہ حج کرنا, تمام چیزوں کا حاصل کیا ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. کیوں جناب؟ اور کیسے مزے سے؟ آسان کتنا, مسواک کی سنت کی برکت سے. آسان کتنا, آپ کے علاقے میں مسواک کتنے کی ملتی ہوگی؟ 5 روپے 7 روپے, 5 یا 7 روپے کی. اور ایک مسواک کئی روز چلتی ہے نہیں چلتی, سبحان اللہ. اور چائے کتنے کی ایک پیالی؟ 20 روپے 15 روپے. اور دودھ پتی 20 روپے. اور ڈبل پتی کا پان بھی ملتا ہے. دیکھیے 20 روپے کی چائے, کئی کپ چائے روزانہ پیتے ہیں, سردی کا زمانہ آ رہا ہے اور زیادتی ہو جائے گی. اور ایک دن میں کئی کپ چائے, اور مسواک کتنے, 5-7 روپے کی ہے, اور کئی روز چلتی ہے. آسان کتنا, جیب میں موجود ہے, بس جہاں موقع آیا وضو کیا, بس ساتھ میں مسواک کر لی. ٹھیک ہے نا جناب, آسان کام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم لوگوں کو اپنی ماؤں سے, بہنوں سے, بیویوں سے محبت ہے کہ نہیں؟ تو اس محبت کا کیا تقاضا, ان کو بھی یہ سنت سکھائی جائے کہ نہیں؟ سکھائی جانی چاہیے نا, آسان ہے. رہی بات ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کا استعمال کرنا, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ مسواک کا بدل نہیں ہے, سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے اس کا. کریں, اچھی بات ہے, منع نہیں کر رہا میں, لیکن مسواک کا قائم مقام اور اس کا بدل نہیں ہے. وہ کولگیٹ کیجئے, کیونکہ اسمائلنگ ود اسمائلنگ فیس جانا چاہتے ہیں کہ جی ہماری مسکراہٹ میں جان آ جائے ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ. ان مسواک کی سنت کتنی آسان اور سستی میرے دوستو, اور اس کا فائدہ کتنا, کام سستا, عمل سستا, فائدہ عظیم الشان. نمبر ایک فائدہ, نماز کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ. نمبر دو, 100 شہید کا ثواب. نمبر تین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت. اور نمبر چار, ایمان پر خاتمہ. کیا چاہیے؟ دو مضمون ہو گئے. سنتی کے متعلق ایک اور بات, دعا مانگنے کا سنت طریقہ. کیونکہ اب دیکھیں کوئی دعا کیسے مانگ رہا ہے, کوئی کیسے مانگ رہا ہے, کوئی ہاتھ کیسے اٹھاتا ہے, کوئی کیسے اٹھاتا ہے. تو یاد رکھے کہ دعا کے ہاتھ اٹھانے, اس کے 5 سنتیں ہیں اس کی. نمبر ایک, علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یبسطو یدیہ حضا صدرہ, اپنے ہاتھوں کو سینے کے مقابل رکھے, یعنی نہ نیچے رکھے نہ اوپر لے جائے, سینے, جس کو میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں بٹن نمبر 2 کے پاس. ہو گیا نا جی, بٹن نمبر 2 کے اشارے کو سمجھ لیں, وہ آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں. ساڈے کول آ جاؤ جی, اور کول آ کے کول ہو جاؤ. تو دعا کی پہلی سنت کیا, کہ ہاتھ کو سینے کے سامنے رکھیں, حضا صدر ہی, سینے کے سامنے. عربی عبارت پیش کرنے کی وجہ مولانا بھی ہیں اور دوسرے علماء حضرات بھی ہیں, تاکہ عبارت عربی عبارت ہو, اعتماد ہو. نمبر 2, نحو السما, ہتیلے کا رخ آسمان کی طرف ہو. کیوں فرماتے, لئن السما قبلۃ الدعاء, کیونکہ آسمان کا قبلہ جو ہے وہ دعا کا قبلہ آسمان ہے, لہذا ایسے رکھے. دوسرا, ہتیلی کو آسمان کی طرف سینے کے سامنے, 2 ہو گئی. نمبر 3, وبینہما فرجۃ قلیلہ, دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رکھے, ملے ہوئے نہ ہو ہاتھ ایسے, بلکہ تھوڑا سا فاصلہ ہو, لیکن ایسا بھی نہ ہو. بعض ایسے دعا مانگتے نا, ایسے ایسے نہ, اور یوں ہاتھ رکھتے ہیں, بعض تو گود میں ہاتھ رکھ کے دعا مانگتے ہیں. دعا میں دیکھیے مانگنا ہے نا, تذلل ہے. مانگنا کیسے جاتا ہے, کیسے مانگا جاتا ہے؟ عاجزی کے ساتھ, تذلل کے سامنے عاجزی دکھانی ہے. اور سینے کے سامنے, نہ نیچے ہو نہ اوپر, سینے کے سامنے, اور ہتیلے کا رخ آسمان کی طرف, کیونکہ آسمان والے سے مانگنا ہے. نمبر تین یہ کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان بینہما فرجۃ قلیلہ, تھوڑا سا فاصلہ ہو. جیسے میرے مرشد فرماتے تربوز پکڑنا ہے, تربوز پکڑنے کے لیے تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے نا جی, ایسے نہیں پکڑتے نا, تھوڑا سا فاصلہ. چوتھی یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما رہے ہیں, نا امید نہ ہو. یہی بات ان کے دینے میں تھوڑی سی دیر ہے تو ایسا ہو سکتا ہے, لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن اپنی وہ دعائیں جو دنیا میں جن کا ظہور نظر نہیں آیا, ان دعاؤں پر جب اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا اے کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. مانگے. اور ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے, ہم لوگوں کو وظیفے کا بڑا شوق ہے, حرج بھی نہیں ہے. لگا اگر کوئی بتا دے شادی نہیں ہو رہی, وظیفہ تیار, فوراً 1.25 لاکھ بھی کریں گے. قرضہ اتروانے کے لیے وظیفہ ضرور پڑھیں گے, چاہے 4 لاکھ دفعہ بتا دے. اولاد کے لیے وظیفہ وہ بھی کریں گے, اور کوئی حرج نہیں ہے, میں منکر نہیں ہوں, انکار نہیں کر رہا. لیکن ایک بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دعا کے اندر وظیفے سے زیادہ اثر ہے. دعا جو ہے وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وظیفے پڑھنے کے اندر نظر اپنے وظیفے پر ہوتی ہے, وہ جی میں نے اتنا وظیفہ پڑھا, اور دعا میں نظر اپنے اوپر نہیں اللہ پر ہوتی ہے. اور وظیفے میں ناز ہوتا ہے, میں نے وظیفہ اتنا پڑھا, اور دعا میں نیاز ہوتا ہے, عاجزی ہوتی ہے, تذلل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو عجز, عاجزی, تذلل, خاکساری, اپنے کو مٹانا یہ پسند ہے. یہ دعا کا معمول بنائے, کثرت سے دعا بنے, کثیر الدعا بنے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ مشہور محدث, بڑے عالم, بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی تھی, روشنی چلی گئی تھی ان کی آنکھوں کی. اللہ ان کی والدہ ان کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی. ملا لقاری رحمت اللہ نے اس واقعے کو لکھا, اور میرے مرشد نے یہ واقعہ سنایا. پھر ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا, کیا فرمایا؟ کہ اللہ تعالی نے قد بصرا بصرا ولدکی, رد اللہ بصرا ولدکی بکثرتی دعائی کی, کہ اللہ تعالی نے تیری کثرت دعا کی وجہ سے تیرے بچے کی بینائی اور روشنی واپس لوٹا دی. بکثرتی دعائی کی, تیری دعا کی کثرت کی وجہ سے, بہت دعا مانگنے کی وجہ سے. تو پتہ چلا کثرت دعا یہ نعمت ہے, کثیر الدعا بنے. ہم کیا کرتے ہیں, ایک دفعہ مانگتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. ناظم صاحب سے کام ہوتا ہے, کتنی دفعہ جاتے ہیں کیوں جناب؟ اور اگر شادی کرنی ہو تو سب سے کہتے پھرتے ہیں, بار بار کہتے ہیں, پھر پوچھتے بھی ہیں کوئی رشتہ آیا. ہمارے شیخ کے ایک دوست تھے, پیر بھائی, ان کا انتقال ہو گیا, وہ رشتے کراتے تھے. تو ایک قاری صاحب ان کے پاس گئے, ان قاری صاحب نے کہا کہ حضرت میرا بھی رشتہ کرا دیجئے. پوچھا کہ قاری صاحب کتنی عمر والی چاہیے آپ کو؟ انہوں نے کہا حضرت 16 سال کی. فرمایا اگر 16 کی نہ ملے تو 8 کی 2 لے لوں. کہ 500 mg کی ایم جی کی گولی نہیں مل رہی, چلو 250 کی 2 لے لیں. ایسے ماشاءاللہ مزاح اور ظریف الطبع. تو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جب کسی سے ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے بار بار تقاضا کرتے ہیں. ایک صاحب ٹیلی فون آیا, ان کا ٹیلی فون سنا, ہاں بھائی کیا بات کون؟ تو اس کا ادھر کوئی آدمی تھا, اس نے کہا بھائی میرا قرضہ تو دے دو. انہوں نے کہا ہیلو کیا کہہ رہے ہو, آواز نہیں آ رہی. اس نے کہا بھائی میرا قرضہ دے دو, کیا کہہ رہے ہو بھائی قرضہ دے دو. تو اس کا جو دو ایک آدمی برابر میں کھڑا تھا, آواز مجھے آ رہی ہے تمہیں کیوں نہیں آ رہی, آ تو رہی ہے آواز اور تم کہہ رہے ہو آواز نہیں آ رہی. انہوں نے کہا تمہیں آ رہی ہے؟ میں آ رہی ہے, کہا دے دو قرضہ. تو کثیر دعا بنے, خوب دعا مانگنے کا اہتمام کریں, یعنی اتنی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ جب تک عطا نہ فرما دے. اور یاد رکھیے گا, دعا مانگنا مستقل عبادت ہے. لہذا اگر وہ دعا ہم اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہیں اگر وہ دعا قبول نہیں ہے تو میرے پیارے دوستو, اگر مان لو وہ نعمت نہیں بھی مل رہی لیکن قیامت کے دن ان تمام دعاؤں پر اجر ملے گا. اس لیے خالی نہیں ہے یہ کہ ہم خام خواہ مانگے جا رہے ہیں, نا خام خواہ نہیں ہے, بڑی نعمت ہے یہ, اس لیے مانگے. تو چوتھی چیز کیا کہ امید کرے وہ میری دعا سن رہے قبول فرما رہے ہیں. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, کہ اللہ تعالیٰ جیسے جو سوال, جگہ اندر ہے جی آ جائیے, اللہ تعالیٰ سے جو سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں, یہ کرم نہیں ہے ان کا. یعنی جب بندہ مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو عطا فرمانا ہے, اگر ہم سے کوئی چیز مانگے ہم کو غصہ آتا ہے, لیکن ان کا کرم دیکھیے جو نہیں مانگتے وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ اکبر, اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ دینا چاہتے ہیں تبھی تو ناراض ہو رہے ہیں کہ مانگتا کیوں نہیں ہے ظالم ہم سے, کیا کرم ہے ان کا میرے دوستو. اس لیے دعا کا اہتمام کریں ہم لوگ, خوب دعائیں مانگا کریں. تو چار ہو گئی سنت, پانچویں سنت یہ کہ جو ملا اس کو اپنے چہرے پر مل لے. یم سہو بی وجہ یدئی, یم سہو یدئی, اپنے چہروں کو اپنے چہرے پر دونوں ہاتھوں کو پھیر لے. ایسا نہیں کہ دعا مانگی یہ پلٹا یا پیچھے پھینک دیا, ایسا نہ کرے. بلکہ دیکھے نا, کہتے ہیں جو ملا اس کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھ لیا. سبحان اللہ. لہذا دعا کی بھی سنت یہ ہے کہ جب مانگ لے تو اس کے بعد اس کو اپنے چہرے کے اوپر پھیر لے. یہ گویا کہ نیک فال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے عطا فرمایا اور ہم نے اس کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھ لیا. لہذا دعا کی پانچ سنت ہو گئی, سینے کے سامنے, ہتھیلی کے رخ آسمان کی طرف ہو, نمبر تین کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو, نمبر چار امید کرے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما رہے, اور نمبر پانچ یہ کہ اس کے بعد اس کو اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیں. یہ ہے دعا کی سنت. ٹھیک ہے نا جناب؟ اب ایک مضمون, یہ بھی مضمون مکمل ہو گیا. ایک بات, ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے مرشد مثنوی کا کہ عاشق, حضرت مثنوی کا درس دیا کرنا یہ حضرت کا معمول. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مثنوی شریف معرومی کی براہ راست حضرت سے پڑھی, الحمدللہ. میرے پیارے دوستو, وہ شخص جس کے دل میں اللہ کی محبت اور تعلق ہو, جس کو صاحب درد دل بولتے ہیں, اس کے درس میں, اس کی تقریر میں اور واعظ میں, اور ایک عام جو بے درد ہے, دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درس شاہ آشوب و چرخ و زلزلہ, درس شاہ آشوب و چرخ و زلزلہ. کہ جب اللہ والے جن کے دل اللہ کی محبت سے پورے ہیں, جب اللہ کی محبت کے پاس کو پیش کرتے ہیں تو چشم بار, اشک بار آنکھوں سے, اور ایسا کہ دلوں پر زلزلہ طاری کر دیتے ہیں. نے زیادات و بابو سلسلہ, یہ بات جو ہے منطق اور فلسفہ پڑھنے والوں کو یہ بات نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی محبت کا درد نہ سیکھے. لہذا حضرت کی تقریر ایسی, درس مثنوی ہو, واعظ ہو, بیان ہو, یا کوئی اور درس دینا, بس یہی کہ حضرت کا عالم یہ کہ آنکھوں میں آنسو جاری, گویا کہ حضرت کی آنکھیں بھی ساتھ ساتھ بیان فرما رہی ہوتی ہیں. ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا روا, ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا روا, اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے. یہ خود ایک تقریر ہے. چشمے پر آب تابے نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں, تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں، کیوں؟ ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے پر آب میں. کہ وہ اللہ والا جب وہ روتا ہے تو اس کے رونے کے اندر اللہ تعالی کی تجلیات نظر آتی ہیں میرے دوستوں. اس لیے فرمایا تابع نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں، ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے پر آب میں. حضرت والا کا درس دینا، اس میں ایک بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ دیکھو مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک مستقل مضمون ہے، فرماتے ہیں کہ از قناعت ہے چکس بے جا نشد. دیکھو فرمایا کہ اگر تم قناعت کرو یعنی اللہ تعالی کی عطا فرمودہ چیز پر تم راضی رہو تو یاد رکھنا اس کی وجہ سے تم مرو گے نہیں، نہ پریشان ہوگے. آگے فرماتے ہیں کہ از حرسی ہے چکس سلطان اشد، اگر تم لالچ کرو گے تو اس لالچ کی وجہ سے تم بادشاہ نہیں بن سکتے. کیا عجیب ہے کہ جی یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے لیکن لالچ کی وجہ سے بادشاہ تو نہیں ہو سکتا نا. ایسے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو اگر تم قناعت کرو گے تو قناعت کی وجہ سے تم مرو گے نہیں، پریشان نہیں ہوگے، لیکن اگر تم لالچ کرو گے تو لالچ کی وجہ سے تم بادشاہ نہیں بن سکتے. اللہ اکبر. یعنی ایک چیز اللہ نے جو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ چیز پر راضی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بیوی عطا فرما دی، کسی کی بیوی حسن میں کم ہے. سوال ہے جس کی بیوی حسن میں زیادہ ہے وہ بڈھی نہیں ہوتی؟ اس کی آنکھوں پر پونے 12 نمبر کا چشمہ نہیں لگے گا؟ کیا علم ہوگا ایک دن وہ بھی نانی دادی بنے گی؟ لہذا شکل و صورت پر مرنے والا یہ احمق ہے. اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ اور دینداری کے ساتھ اچھی شکل ہو شکر ادا کرے. جیسے ایک شاعر تھا بہت بدصورت، اس کی بیوی بہت خوبصورت، تو دونوں ایک دن بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو بیوی نے کہا دیکھے ہم اور تو دونوں جنتی ہیں. تو شاعر نے کہا وہ کیسے؟ کہا بات یہ کہ میں تیری صورت کو دیکھتی ہوں، تو میری صورت کو دیکھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، شکر کرنے والا جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اور میں تیری صورت کو دیکھتی ہوں اور صبر کرتی ہوں، صبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ بزرگ تھے، ان کی بیوی بہت کڑوی مزاج کی، باتیں سنانا اور سب، مزاج بہت کڑوا. تو ایک دن ان اللہ والے ان بزرگ نے فرمایا اپنی بیوی سے کہ دیکھ لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں، کیا کیا اللہ کی محبت اور کتنا دینی فائدہ سیکھنے، اور ایک تو ہے بالکل بد نصیب ہے، تو کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی مجھ سے. تو تھی تیز مزاج کی، اس نے کہا لو بد نصیب میں نہیں تو ہے. وہ حیران کہ میں کیسے؟ اس نے کہا دیکھ میری قسمت تو دیکھ کہ تیرے جیسا اللہ والا شوہر مجھ کو ملا، اور تو اپنی قسمت دیکھ کہ تجھے مجھ جیسی عورت ملی. میرے مرشد نے واقعہ سنا کر فرمایا ظالم نے اس کے اندر بھی شوہر کی تعریف کر ڈالی. لیکن بیوی جیسی ہو اس سے یہ امید نہ رکھے کہ وہ ہماری تعریفیں کرے گی، یہ عموماً پیٹ پیچھے ہی تعریف کرتی ہیں، سامنے نہیں بولیں گی کبھی بھی. جس شوہر کے اخلاق اچھے ہوں، رحم دل نرم ہو، پیار سے رکھتا ہو، آرام سے رکھتا ہو. کیوں صاحب ہم اپنی بیٹی کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ داماد اس کو پٹائی کرے یا مٹھائی کھلائے؟ مٹھائی کھلائے نا، پٹائی نہ کھلائے، انڈا اور مرنڈا پلائے یا ڈنڈا کھلائے؟ ہم اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں، تو ہمارے گھر میں بھی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تو اس کو کیسے کہ رکھیں؟ آرام سے رکھیں. بالو جی مولوی صاحب تو انہوں نے خبر سدھرتی نہیں ہے، ہم پٹائی کرتے ہیں مارتے ہیں. تو میں ممبر پر حاضر ہوں، ایک بات میں مسجد میں بھی بات کہتا ہوں، جن لوگوں نے اپنی بیویوں کو 10-10 سال 15-15 سال 20-20 سال ان کی پٹائی کی ہے، کس نے انسان بنا دیا؟ ایک مثال دے دے کہ جی ہم نے اس کو انسان بنا دیا. وہ خاموش اس لیے ہو جاتی ہے کہ پتا ہے کہ کہاں میرے ناز اٹھائے گا، اس کو کیا خبر. لیکن میرے دوستو درد سے ایک بات یہ پیش کرتا ہوں کہ جب ہماری بیٹی کو داماد ستاتا ہے ہم مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بیٹی کے لیے کوئی تعویذ دو دو, شوہر اس کی پٹائی کرتا ہے. کبھی ہم نے اپنے لیے بھی جا کر مولوی صاحب سے تعویذ مانگا کہ ہم اپنی بیوی کو کیسے رکھتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. جو اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کریں. اگر ہم کسی کی بیٹی کو آرام سے رکھیں گے تو ہماری بیٹی کو بھی اللہ آرام سے رکھے گا. اور اگر ہم نے کسی کی بیٹی کو بس یہی سمجھا کہ وہ خادمہ نوکرانی ہے اور اس کو دے ڈنڈا دے مار کٹائی, اگر کبھی اس نے کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں آج کھانا نہیں پکا سکی یا کپڑے نہیں دھو سکی, بس بالوں سے پکڑ کر دیوار پر دے مارا, یہ انسان ہے کہ کیا ہے؟ ایک عام آدمی کے ساتھ انسان جانور کے ساتھ کرتے ہوئے اس کا دل دکھتا ہے. دے ڈنڈا پہ ڈنڈا, اب وہ بیچاری چلا رہی ہے کہ مجھے معاف کر دو, چھوڑ دو, لیکن افسوس ہے ایسا ظالم, ایسا سنگدل ہے کہ رحم نہیں آتا. جب بیٹی روتی ہوئی آتی ہے, جب بیٹی روتی ہوئی آتی ہے نا کہ ابا کس سے شادی کر دی تو نے, ظالم جلاد ہے, تب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, پھر روتا ہے وہ. کاش کے اللہ کے لیے پہلے اس بات پر صبر کر لیتا اور برداشت کر لیتا, اپنے غصے کو اللہ والوں سے اپنی تربیت کروا لیتا, تو اس کے بعد آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. اس لیے اللہ تعالی نے جو ہمیں بیویاں عطا فرمائی ہیں ان کو آرام سے رکھیں. اگر مان لو وہ کہتی ہے, چلو کہتے ہیں مولوی صاحب جھوٹے بہانے کرتی ہے, جھوٹے ہی بہانہ کرتی ہے نا, ٹھیک ہے خود کھانا پکا لے, زیادہ سے زیادہ جھوٹا بہانہ ہی ہے نا, یہی ہوگا نا, اور کیا ہوگا؟ لیکن میرے پیارے دوستو وہ بھی کہے گی دیکھو میرا شوہر کیسا ہے, کہ دیکھو میں کتنا جھوٹا بہانہ کرتی ہوں لیکن کتنا کریم المزاج ہے, پھر بھی مجھے ڈنڈا نہیں لگاتا, آرام سے رکھتا ہے. دنیا تو تھوڑے دن کی بات ہے, گزر ہی جائے گی کہ نہیں, لیکن آخرت میں دیکھو کیا ملے گا. اور یاد رکھنا اس بات کو, اگر ہم نے بیویوں کی پٹائیاں کی, آرام سے ان کو نہیں رکھا, ظلم کیا, اور ہم دین کا کام کر رہے ہو اور یہ سمجھے کہ ہم جنت میں چلے جائیں, یہ خواب ہے, خواب ہے, یہ خیال ایسا ہو نہیں سکتا. کہ جی ہم نمازیں پڑھیں گے, حج و عمرہ کریں گے, تبلیغ میں چلا لگا لیں گے, بزرگوں کے پیر دبا لیں گے اور جنت مل جائے گی, ایسا نہیں ہو سکتا میرے دوستو. اس لیے بیویوں کو آرام سے رکھیں, ان کی غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف کریں. اگر کبھی وہ بہانے بھی کر رہی ہے تو کر لے, دیکھتا ہوں کب تک بہانے کرتی ہے, کوئی بات نہیں, برداشت کر لے. لیکن اپنے اخلاق کو خراب کرنا یہ ہمارے اولیاء اللہ کا طریقہ نہیں ہے, انسانیت بھی دیکھنے کی چیزیں کوئی دادا, ان کی غلطی کو معاف کریں. اور ایک بات یاد رکھنا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی. بات یہ ہے کہ ہم خود دیکھیں ہم نماز پڑھنے میں کیسے ہیں, ہمیں تو بڑا تقویٰ سوچتا ہے, بیوی سے کہتے پردا کر اور خود ساری رشتے داریوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ کہہ رہے تھے تو صرف فکر نہ کرو میں آپ ہی تو آنوں, موٹر وے سے چھٹ کے آتا, موٹر سائیکل پر بٹھا کے نامحرم کو لے جا رہے. تو بیوی پردہ کرے گی کیا؟ وہ کہے گی لو جی مجھے تو کہتے ہیں پردہ کرو اور جناب خود تو پردہ ہی نہیں کرتے. بھائی میری پنجابی معاف کرنا, اس لیے ہم جیسے اپنے گھر میں رہیں گے ہماری بیوی ویسی ہوگی. اگر ہم تنہائیوں کے اندر, اگر ہم تنہائیوں کے اندر اللہ کے باوفا بندے بنیں گے, یاد رکھنا حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. جو تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے, اور جو شخص تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میڈیا کو خبر نہیں ہے, لوگوں کو معلوم نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی محبت, عظمت اور عزت لوگوں کے دلوں سے نکال دیتے ہیں. اس لیے میرے پیارے دوستو جو بیوی ملی اس پر راضی رہے, دیکھو حسین ہو یا کم حسین ہو گزر ہی جائے گی, میرے مرشد فرماتے ہیں اگر کسی کی بیوی حسین نہ ہو تو یوں سمجھ لو جیسے پلیٹ فارم کی چائے ہے. چائے تو نہیں ہے لیکن کہتے ہیں چلو نزلہ کھانسی سے تو محفوظ رہیں گے. ارے میاں دنیا ہے گزر ہی جائے گی. اللہ اکبر, دنیا ہے نا گزر جائے گی. حسین بیویاں بھی تو قبروں میں چلی گئیں کہ نہیں چلی گئیں, بڈھی ہو گئی, نانی دادی بن گئی, دانتوں کو نکال کر اس پر ٹوتھ پیسٹ کر رہی ہے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بس راضی رہے, قناعت کرے. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ جو ہم اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھ کر میری شادی کس سے کر دی, تو یہ ماں باپ پر اعتراض نہیں, اللہ پر اعتراض ہے. مقدر سے ملتی ہے دادا, جو ملے اس پر راضی رہے, گزر جائے گی. جائے بیوی ہو, ہاں اولاد مل جائے. دیکھیے نا, ایک بیوی حسین ہے, اولاد نہیں ہے, یا اولاد ہے نافرمان ہے, کیا فائدہ ہوا؟ بیوی کم حسین ہے, حسین نہیں ہے لیکن حافظ عالم مل گیا اس کے پاس سے, کتنی بڑی نعمت ہے بھائی. حسن کو کب تک چاٹیں گے, کیا ہوگا؟ اس لیے کیا فرمایا, اس قناعت, اگر قناعت کرو تم, کوئی شخص قناعت کرے گا پریشان نہیں ہوگا, لیکن لالچ کرے گا اس عورت کو دیکھوں اس کو دیکھوں, ہائے فلاں کی بیوی تو بڑی خوبصورت ہے مجھے ایسی نہیں ملی, تو کیا ہوگا؟ کیا وہ ہمیں مل جائے گی؟ کیا فائدہ ہے حماقت کرنا؟ فلاں عورت, ہائے ہم جو فلم دیکھتے ہیں اس میں ہیروئن کیسی ہوتی ہے, کیسا ڈانس کرتی ہے اور کیسی خوبصورت ہے, اس کی تصویریں اپنے موبائلوں پر, فلمیں اپنے موبائلوں پر ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں جناب, اور موبائل والوں سے کہہ رہے ہیں شاپ کیپر سے کہ ہمیں فلاں فلم ڈال دو, فلاں ہماری پسندیدہ اور فیوریٹ اداکارہ عالم ہے موبائلوں پر. تو فرمایا کہ قناعت کرو, راضی رہو, اولاد مل جائے اور کیا چاہیے, لالچ کر کے کہ وہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے, کوئی ملے گی؟ اب دیکھیں نا, ایک آدمی ہے, مان لو کہ بس میں سفر کر کے اسلام آباد یا لاہور جا رہا ہے, اب بس میں عورتیں بھی ہیں, اب سب کو دیکھ رہا ہے, اس کو دیکھا اس کو دیکھا, بس بد نظری کیے جا رہی اس کو اس کو, آرام گاہ پر گاڑی اتری, اب وہاں پہ بھی سب کو بد نظری کر رہا ہے. جب واپس پنڈ دادن خان آئے گا کتنے حسین اس کے ساتھ ہوں گے, کوئی عورت ہوگی؟ اکیلا ہی آئے گا, ساتھ لے کر آئے گا کیا؟ کیا فائدہ ہے اس لالچ سے؟ لالچ کر کے اپنے دل کو پریشان کرنا, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور لعنت کا اپنے کو حقدار بنانا, یہ حماقت نہیں ہے بھائی. اس لیے راضی رہے. اور اسی طرح سے کسی کے موبائل, کسی کی گاڑی, کسی کے لباس, کسی کی گھڑی, کسی کے چشمے کو دیکھ کر لالچ نہ کرے کہ ایسا مل جائے. جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس پر راضی رہے. میں واللہ مسجد میں قسم کھا کر کہتا ہوں, جو شخص اپنی غریبی پر راضی ہے یہ بادشاہوں سے بڑھ کر ہے. اور وہ بادشاہ, وہ مالدار آدمی جو اپنے مال پر راضی نہیں ہے, وہ تو بیچارہ غریب ہے. قناعت اتنی بڑی چیز ہے کہ جی فلاں بھی مل جائے یہ بس. دادا مالدار کو دیکھے نا کہ کتنا ہے, وہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے وہ مل جائے, چین ہی نہیں ہے اس کے پاس. اور غریب چٹنی روٹی کھائی الحمدللہ, کسی کی مرغی بریانی کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا, واللہ یہ بادشاہ ہے. قناعت کی دولت ایسی چیز ہے. اب محرومی آگے فرماتے ہیں, دیکھیے فرماتے ہیں, گر بریزی بہر را در کوزے, اگر تو سمندر کو پیالے کے اندر ڈالے گا تو چند گنجت قسمت یک روزائے. ارے تو اس میں کتنا سمیٹے گا, تھوڑے دن کی زندگی ہے, کیا مال, کیا مکان, کیا گاڑیاں, کیا بینک بیلنس, کیا لے کر جائیں گے ہم لوگ اپنے ساتھ, تھوڑے دن کی بات ہے. ایک دن ہماری آنکھیں بند ہوگی, سارا مال یہی لے جائے گا. کیوں جناب؟ آپ کے پی ڈی خان میں کہ جب کوئی انتقال ہوتا ہے تو اس کا پلاٹ, مکانات, کریڈٹ کارڈ, بینک بیلنس, روپیہ, دکان, تجارت قبر میں ساتھ جاتی ہے. میرے پیارے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں, آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے, آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے, بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے, سب یہی رہ جائے گا, آنے والی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے مکانات, یہ ہمارے پلاٹ, ضرورت کیا ہے؟ منع نہیں ہے. گاڑی ضرورت کے لیے الحمدللہ, گھڑی ہے, موبائل ہے, ضرورت کی ہے. لیکن کسی کے موبائل, اس کو دیکھا وہ لے لیا, فلاں دیکھا وہ لے لیا. آج کل موبائل کا بھی کہتے ہیں کریز ہے, کریز, ایک دوڑ لگی ہوئی ہے مسابقت,
ریس ہے ریس. اس کا موبائل دیکھو یار یہ تو بڑا ٹچ اسکرین والا ہے, لیٹسٹ موبائل ہے یار, کیا زبردست بڑی ٹور ہے یار. آ کیا ہوگا ان چیزوں سے, اپنی ضرورت کر لے استعمال کرے. لیکن میرے پیارے دوستو دوسرے کی لالچ جس کو دیکھ کر لالچ کرنا, ایک صاحب نے مجھ سے کہا, ایک صاحب مجھ کو کہنے لگے ٹیلی فون پر, بیوی بھی پاس بیٹھی تھی, مجھ کو فون کیا کہ صاحب ایک بات تو بتائیں, اپنی بیوی کو سنوا رہے تھے, کہنے لگے کہ بیوی دوسرے کی اور بچے اپنے کیوں اچھے لگتے ہیں. یہ محاورہ سنا ہے جناب, کہتے ہیں نا بیوی دوسرے کی اور بچے اپنے اچھے لگتے ہیں. میں نے کہا بچے تو اپنے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ محنت کی ہوتی ہے, اور بیوی دوسرے کی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ لعنتی کام کرتا ہے, بد نظریاں کرتا ہے. انہوں نے اسپیکر میں بھی کھول لیا تھا, اپنی بیوی کو بھی سنوایا, وہ خوش ہو گئی. اس نے کہا پتہ نہیں کیا بولے گا یہ. میں نے کہا اگر دوسروں کی بیوی کو دیکھنا چھوڑ دیں تو آ ہماری بیوی جو حسن میں کم ہے, واللہ جو آدمی بد نظری نہیں کرتا اس کو اپنی بیوی لیلا سے بڑھ کر معلوم ہوگی. دیکھیں نا ایک آدمی کو بھوک لگی ہے, اس نے راستے میں سموسا اور چھولے اور چاٹ کچھ نہیں کھایا, اب گھر میں آیا کیا جی دال پکی ہے, وہ دال کیسے کھائے گا, بریانی سے بڑھ کر لگے گی نہیں لگے گی. اور اگر گھر میں بریانی کوفتے کباب بنے ہو, اس کی پسندیدہ کوئی ڈش اور غذا بنی ہو, لیکن راستے میں سموسا کھا لیا, چھولے کھا لیا, کوئی چیز دوست نے کہا کھا لو وہ کھا لیا, مزہ آئے گا اس کو؟ ہاں میرے پیارے مرشید میرے شیخ فرماتے ہیں جو لوگ نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اگر ان کی بیوی حسن کے اندر کم بھی ہوگی واللہ ان کو لیلا سے بڑھ کر معلوم ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جب وہ مرغی کو دیکھتے ہی نہیں ہے تو اپنی دال مرغی سے بڑھ کر معلوم ہوگی کہ نہیں, اپنی بیویوں پر راضی رہے. اور رہی بات کہ بد نظری کریں گے مل جائے گا, گاڑی دیکھیں گے مکانہ دیکھیں مل جائے گا, ایسا ہو نہیں سکتا. فرماتا ہے اگر تم ساری دولت کو ایک تالے میں جمع کرنا چاہو ایسا نہیں ہو سکتا. آگے فرماتے ہیں دیکھیے, فرماتے ہیں کہ کوزے چشمے حریسا پرنشت, یہ جو لالچی نگاہوں کا جو پیالہ ہے نا یہ کبھی بھرتا نہیں ہے. حل بھی مزید اور ایک لاکھ کما لیا, ایک لاکھ اور چاہیے, اور دس لاکھ ہو جائے جی, بس مول صاحب دعا کرو دس لاکھ دے پچاس ہو جائے بس, اور دو اور چاہیے, پیٹ نہیں بھرتا, اور مزید. کہ محرومی کو دیکھیے کیا علوم ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ شریعت و سنت کی برکت سے عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو کیسے علوم عطا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں تا صدف تانع نشد پورے در نشد, فرماتے ہیں کہ سیپ صدف سیپ وہ کیا کرتا ہے, کھلا ہوا ہے منہ اس کا, ایک قطرہ آیا اس نے اپنا منہ بند کر لیا, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی سیپ کے اندر اللہ تعالیٰ موتی پیدا فرما دیتے ہیں. اور اگر وہ سیپ اپنا منہ کھلا رکھے اور قطرے آتے جائیں تو جب منہ بند نہیں ہوگا موتی کیسے بنے گا. فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جتنی دنیا ان کو عطا فرمائی اس پر شاکر رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے تعلق اور اپنی محبت کا موتی کھلا دیتے ہیں. اور جو لالچ کرتا ہے پریشانی کے سوا اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. دیکھیں ایک غریب آدمی اس کو چٹنی روٹی اس کے سامنے آئی, اب سوچ رہا ہے یار بریانی کھاتا مرغی کھاتا یار کیا کوفتے ہوتے, بھوکا مرے گا نہیں مرے گا, ارے میاں کھا لے, اور جو کھا لے گا اس پر راضی, اللہ اتنی بڑی نعمت الحمدللہ. کہتے اس لیے صحابہ کے واقعات ہیں کہ ذکر فرمایا مجلس کے اندر کہ ایسا عالم ہوا جہاد کیا ایک کھجور کھا کر, بلکہ کھجور کے بعد گٹلی تک. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت گٹلی سے آپ کو کیا طاقت ملتی تھی, فرمائے تو اس وقت پتا چلا جب گٹلی بھی نہ رہی. کتنی نعمت ہے, اس لیے قناعت بہت بڑی نعمت ہے. اگر غریب اپنے مال پر اپنی غریبی پر راضی ہے واللہ یہ بادشاہ سے بڑھ کر ہے. دادا ایسے ہیں کسی مالدار کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے, کہتے جی ہمیں اللہ نے جو بنایا بس ہم اس پر راضی ہیں, اور مالدار ہے وہ دوسرے مالداروں کو دیکھ لے, میرے پاس اتنی زمینیں اتنے مکانات اتنا فلاں فلاں, یار اس کو دیکھیں اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے, کیا ہے پریشان رہے گا, بے چین رہے گا, کتنا لے کر جائے گا. دیکھو مال اتنا بے وفا ہے, ایک آدمی زندہ ہے, مرض الوفات یعنی موت سے پہلے جو مرض ہے, اس کے پاس مان لے 15 لاکھ روپے ہیں. اس نے کہا, پنڈ دادن خان کا آدمی, اس نے کہا کہ بیٹے سے جاؤ یہ پیسہ لے کر جاؤ مولانا قاری قیام الدین صاحب کے پاس کے دین کے کام میں لگا دے, اور جا کر کہہ دینا کہ میرے ابا کا بس اتنے پیسہ تھا وہ سب دے دیا, مرنے کے قریب ہے. مولانا فرمائیں گے نہیں, تمہارے ابا 15 لاکھ روپے نہیں دے سکتے. کہا جی میرے ابا نے خود دیا ہے. کہا بھائی نہیں دے سکتے, کیوں؟ مسئلہ یہ ہے مرض الوفات, ابھی زندہ ہے, ابھی موت نہیں آئی ہے. اب وہ 15 لاکھ پر اپنی مالکانہ حقوق کھو بیٹھا, اب وہ صرف 5 لاکھ یعنی 1/3 ایک تہائی کے اوپر اپنی وصیت اور مالکانہ حقوق کو حق رکھتا ہے. کیوں مرا؟ ابھی زندہ ہے, مرا نہیں ہے ابھی. اللہ اکبر, جیتے جی ہمارے مال کا یہ عالم ہے, مرنے کے بعد کیا حال ہوگا؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ابھی زندہ ہے, جیتے جی 15 لاکھ پہ سے ہمارا قبضہ اور ملکیت کا جو حق تھا وہ ختم ہو گیا, اب صرف ہم 5 لاکھ روپے کو خرچ کر سکتے ہیں. ماں فرمائیں گے نہیں ہو سکتا ایسا, 5 لاکھ تو وصول کی دین کے کام میں لگا سکتے ہیں, 10 لاکھ وارثوں کا ہے. ٹھیک ہے آپ صاحب؟ کیسا بے, جس مال کی خاطر سے نہ ہم حلال کو دیکھتے ہیں نہ ہم حرام کو دیکھتے ہیں, بس پیٹ بھرے جاؤ کسی طرح سے کھلاؤ بس. یاد رکھنا, اگر ہم رزق حرام کما کر یہ چاہیں کہ ہماری بیوی, ہم اور ہمارے بچے فرما بردار بن جائیں, میرے پیارے دوستو ایسا ہو نہیں سکتا. یعنی یہ تو ایسا ہے کہ نیم کا درخت لگا کر ہم چاہیں کہ اس میں سے ہمیں 64 آم ملے. حرام مال سے, بلکہ جس حلال کے ساتھ حرام بھی ملا ہوا ہے, یہ ایسا ہے جیسے آم کے درخت کے ساتھ نیم کے درخت کی شاخیں مل رہی ہیں. آم میٹھا آئے گا, کڑوا ہوگا کہ نہیں؟ یہاں تک کہ شاخیں نہیں, جڑیں مل رہی ہیں آپس میں. تو حرام مال حلال مال کی اس لذت کو اور اس برکات کو ختم کر دے گا جو حلال مال کی برکت ہے, رزق حلال. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں, چٹنی حلال کی چٹنی روٹی پر راضی رہو, واللہ تمہاری صحت بن جائے گی. حرام کی بریانی کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھو, کیونکہ بھائی فائدے کی بات یہ ہے, چٹنی روٹی کھانے والے کا پیٹ ہی بھرتا ہے نا, اور بریانی کھانے والے کا بھی پیٹ ہی بھرتا ہے یا کچھ اور بھرتا ہے؟ ٹیڑھی تو بھرتا ہے, اور کیا بھرتا ہے؟ فرق ہے, اس کا بھی پیٹ بھر رہا ہے, اس کا بھی پیٹ بھر رہا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ حلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں برکتیں ہوتی ہیں, حرام میں وہ چیز نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ وہ ساتھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہ کھاتا ہے, نعمتیں کھاتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, یہ نعمت ہے. جیسے غریب صحابہ تھے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا, ہم غریب ہیں, مالدار جو ہے جہاد پہ مال خرچ کرتے ہیں, دین کے کاموں پر, فلاح کاموں پر مال خرچ کرتے ہیں, ہم لوگ اس نعمت سے محروم ہیں, ہم کیا کریں, مال نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر 33 34 دفعہ پڑھ لیا کرو. ہم پڑھتے نہیں پڑھتے. صحابہ نے ایک کام شروع کر دیا, وہ جو مالدار صحابہ تھے وہ ایسے نہیں کھوج میں رہتے تھے, کوئی علمی بات, فضل کی بات, نعمت کی بات, دینی ترقی کی بات ملے ہم اس پر عمل کریں. انہوں نے کان لگایا, ان کو بھی پتا چل گیا, انہوں نے بھی شروع کر دیا. اب غربا صحابہ پھر حاضر ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ مال خرچ کر رہے ہیں, آپ نے جو ہمیں کام بتایا تھا وظیفہ پڑھنا, انہوں نے بھی یہی شروع کر دیا, اب ہم کیا کریں؟ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, کسی کو مال عطا فرمایا, وہ زکات دے رہا ہے, صدقات دے رہا ہے, مساجد, مدارس, دین کے کاموں پر خرچ کر رہا ہے, اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کر رہا ہے, کسی کا علاج کروا دیا, کسی کی ضرورت کو پورا کر دیا, دین کے کاموں پر خرچ کر دیا, یہ تو بڑی نعمت ہے, فضل ہے اللہ کا, اور اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے. اگر غریب آدمی, پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ایک ذہن میں ایک عجیب بات ہے کہ غریب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دین کے کاموں پر یا خیر کے کاموں پر مال خرچ کرنا یہ امیر کا کام ہے. ایسا ہی ہے نا, ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں نا. تو میں معاف کیجیے گا, فقیر اس رائے سے اختلاف کرتا ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کی جتنی گنجائش ہے وہ اتنا خرچ کرے. 15 روپے کی کتنے کپ چائے پیتے ہیں لوگ؟ 3-3, 4-4 تو پیتے ہی ہیں کم از کم. 1-15 روپے اللہ کے راستے میں دے دیں. نسوار کی پڑیا بھی کھاتے ہیں. پہلے تو یہ خان صاحب کا ہوتا تھا، اب سب کا عام ہے. اس دعوت عام میں سب شریک ہو گئے. ایک پڑیا کا پیسہ اللہ کے راستے میں دے دیں. گولڈ لیف کی سگریٹ بھی پیتے ہیں. پان پراگ 2100, 2100, جے ایم گٹکا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آج کل ہیں. ڈبل پتی راجا جانی. ایک پان کا پیسہ اللہ کے راستے میں دے دیں. عجیب بات ہے، غریب آدمی کے پاس پان کھانے کا پیسہ ہے، سگریٹ پینے کا پیسہ ہے، چائے پینے کا پیسہ ہے، اور دوسرے ان کی فضولیات، ڈبو کھیلنے کا پیسہ ہے، اسنوکر کھیلنے کا پیسہ ہے، کیرم کھیلنے کا پیسہ ہے، فلمیں لانے کا پیسہ ہے، موبائل بدلنے کا پیسہ ہے، موبائل میں کارڈ ڈلوا کر فضول ایس ایم ایس کرنے کا پیسہ ہے، دین کے کاموں میں خرچ کرنے کا پیسہ نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں ہے؟ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو امیر ہو کر سمجھا ہے. یاد رکھیں، ایسا نہیں، بلکہ ایسا ہے والذین یؤتون ما آتوا. سبحان اللہ، کیا شان ہے عاشقوں کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے عاشق، ہمارے صحابہ ایسے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ہیں، ان کی شان ایسی ہے، دیتے ہیں جو کچھ ہم دیتے ہیں، یعنی جس کی جتنی گنجائش ہو وہ دے. اب ایسا نہ ہو کہ شادی پہ تو خرچہ ہے 50 لاکھ کا اور مولوی صاحب کو دے رہے ہیں 200 روپے. تو اس لیے ہم دین پر کیا خرچ کر رہے ہیں؟ شادی پر 50 لاکھ، مکان بنوانے پر 50 لاکھ، ہزاروں روپیہ ہر سال، جبکہ پینٹ کی ضرورت نہیں ہے، رنگ روغن اور پینٹ کرا رہے ہیں. چلو کوئی نہیں جی، کہتے ہیں عمارت محفوظ ہوتی ہے. اگر عمارت محفوظ ہوتی ہے تو ضرورت ہے، لڑائی اس خرچ کرنے پر اجر ملے گا. لیکن اگر صرف مقصد یہ ہے کہ جی زمانہ ہو گیا، ذرا نیا ڈیزائن ہونا چاہیے، تو پھر خود سوچ لیں، ضرورت نہیں ہے. یہ تو تفاخر ہے، دکھاوا ہے. ان کاموں کے لیے پیسہ، یہاں تک کہ عالم یہ ہے کہ گانے بجانے والی، ناچنے والی بلوائی جاتی ہیں. لیکن اللہ اکبر، کتنی بڑی نحوست ہے ہمارے لیے، ہمارے مال میں، کہ میرے دوستوں دین کے کاموں پر ہمارا پیسہ خرچ نہیں ہوتا. اور ایک بات اور، اگر ہم نے مکان بنوایا، بنیادیں کھڑی کرتے وقت، چھت کی بھرائی کے وقت ہم نے اپنی جماعت کی نمازیں چھوڑ دی، ہم نے بنیادوں میں اور چھت کی بھرائی میں اگر اپنی جماعت کی نمازیں، مزدوروں کا پیسہ، غریبوں کا پیسہ یا کسی کا پیسہ دبایا، تو مکان بننے کے بعد اگر ہم قرآن خوانی کروا بھی لیں گے، برکت آ جائے گی. بات تو نہیں بولا نا بھائی میں قرآن خوانی، قرآن خوانی کے معنی پتہ کیا ہے؟ قرآن خوانی کا مطلب ہے قرآن مجید کا پڑھنا. خانیدن یہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی قرآن مجید پڑھنا. تو قرآن مجید ہمیں پڑھنا چاہیے یا بندے بلانے چاہیے؟ کیوں جناب؟ یہ تو ہمیں پڑھنا چاہیے. تو کیا مسلمان کے سال میں ایک دفعہ قرآن پاک پڑھے گا؟ کہ جی بچوں کو بلاؤ، ان کو سموسہ بریانی کھلا دو، جی قرآن پاک کا حق ادا ہو گیا. کیا یہ صحیح ہے کیا؟ قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹ کر اتنا اوپر رکھتے ہیں کہ تاکہ ہاتھ نہ پہنچ سکے. اس لیے اگر ہم نے غلط کام کیے، اس کے بعد ہم چاہیں کہ ہم قرآن خانیاں کروا کے گھروں میں، ہماری دکان میں، ہماری تجارت میں برکت ہو جائے، میرے دوستو ایسا کیسے ہوگا؟ ہم نے پودا لگایا نیم کا، اب منتظر ہے یا اللہ اس میں سے چونسا آم دے دے، یا اللہ درخت پر تربوز نکل آئے، کیسے ہوگا بھائی؟ جو ہم کام کر رہے ہیں وہی تو نتیجہ نکلے گا، ایسا ہی ہے نا؟ تو میرے پیارے دوستو، اس لیے حلال کمائی، چٹنی روٹی پر راضی رہے، تھوڑے پر راضی رہے، انشاءاللہ تعالی وہ کافی ہو جائے گا. اگر ہم جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں اس پر راضی ہو جائیں. غریب میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں، اپنی غریبی پر راضی ہو جائے اور وہ یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے مال عطا فرمائیں، میں آپ کے دین کے کاموں پر خرچ کروں گا، دینی ضروریات پر خرچ کروں گا، اور اپنے رشتے دار، اپنی ضرورتوں پر خرچ کروں گا. اس کو غریبی کے اندر مالداری کا اجر ملے گا. اور اگر غریب نے یہ نیت کی، ہاں اور بھی دیکھیے، یہ بعض غریب، بعض مالدار، مالدار ہو کر بھی غریبوں سے بہت اچھے ہیں، مالدار ہونے کے باوجود. وہ کیسے؟ کیونکہ مال کو اللہ کی نافرمانی میں 1 روپیہ نہیں دیتے. یہ شادی ہے, ضرورت کیا ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ اے جناب پانچ پانچ سو آدمیوں کا کھانا کھلانا, یہ کہاں ضروری؟ جی نام ہوگا جی, جی بڈے چودھری صاحب کی شادی ہے, پتر کی شادی ہے, فائرنگ اور پٹاخے اور ناچنے والیاں. جی پتا چلے جی بڈے چودھری صاحب کے پتر کی شادی ہے, فائدہ ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤونا, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ بہترین برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. سمجھا رہے جناب؟ برکت والا بہترین نکاح کون سا ہے؟ جس میں خرچہ کم ہو, وہ بھی ہو جائے گا. لیکن ہم قرضہ لے کر اگر شادیاں کریں بیٹیوں کی بیٹوں کی, ہمارا قرضہ کون ادا کرواتا ہے؟ جس برادری کو, جی ہماری ناک کٹ جائے گی. کوئی پنڈ دادن خان میں کٹی ہوئی ناک والا ہے؟ قرضہ لے کر ہم نے یہ کام کیا, ہماری برادری کے کس آدمی نے قرضہ ادا کرنا تو دور کی بات, ایک مرتبہ اتنا بھی پوچھا ہو کہ بھائی صاحب آپ کا قرضہ کتنا ہے, میں دعا کروں گا, اتنا بھی پوچھا ہو کسی نے؟ ہے کوئی ایسا پوچھتا ہے؟ یہ عالم ہے. اس لیے میرے پیارے دوستوں, ہمارے کام, ہاں اگر واقعی کچھ کرنا ہے, اگر باپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو اپنی بیٹی کو بجائے اس کے کہ اتنا خرچہ کرے جو لاکھوں لاکھوں روپیہ کھلانے پر ناچنے گانے پر, اس سے بہتر ہے اپنی بیٹی کو کوئی پلاٹ دلا دے, اس سے بہتر اپنی بیٹی کو سونا بنا کر دے دے, وہ بھی کام آتا ہے. کیوں مولانا؟ یہ جو ہم برادری کے یہ فلاں کرنا وہ کرنا جناب, یہ کسی کام کا نہیں ہے بیٹی کے, اگر کرنا ہی ہے. اور دیکھیں جہیز کا مسئلہ یہ ہے کہ جہیز اصل میں باپ کی طرف سے اپنے بیٹی کے لیے تحفہ ہے, اور شریعت نے اس کو منع نہیں کیا. باپ بیٹی کو تحفہ دے سکتا ہے, کوئی منع نہیں ہے, لیکن لڑکے والے کا یہ فرمائشیں کرنا کہ جی ہونڈا موٹر سائیکل دلا دو, آئی فون دلا دو, موبائل فون دلا دو, یا فلاں جگہ ہونی چاہیے شادی فلاں, یہ بہت صرف بے شرمی نہیں بلکہ بے غیرتی کی بھی بات ہے. اور ہم اتنے براتی لے کر آئیں گے, یہ بھی میرے دوستو بے شرمی ہے. ہاں اگر باپ اپنی خوشی سے, اس کی گنجائش بھی ہے, اپنی بیٹی کو تحفہ دیتا ہے, اس کو شریعت میں معاف کی عرض کر رہا ہوں, منع نہیں کیا, وہ تحفہ دے رہا ہے دے سکتا ہے, لیکن اس کو موویاں بن رہی ہیں دکھا رہے ہیں جی اتنا دیا وہاں رہے, وہ جی کتنا دیتا ہے, وہ کتنا دیتا ہے جی, آنے دی تی, اور وہ لڑکا جو تحفے دے رہا ہے اس کی موویاں اور جی کس نے کتنا اور یہ دیا, ہاں ایسے کرتے نا, ہاں وہ ایسے دیتا ہے. یہ میرے دوستوں بہت بے شک, اصل میں یہ جو ہوتا ہے تبادلہ, اگر لڑکے والے لڑکی والوں کو کچھ دیتے ہیں ہدیہ تحفے کی اس سے, تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس پر یہ کیا دیا ہے, کس نے دیا ہے, کیسا دیا ہے, وہ ایسا دیا ہے, او جی اتنے بڑے سیٹ ہیں, اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں, ایسا دیا. یہ جو میرے دوستوں یہ بہت, پھر اگر وہ بیٹی جہیز نہیں لے کر آئی, رات دن اس کے پیچھے پڑے ہوئے تانے دینا, شرم یہ ہے تو یہ ہے اور وہ ہے, یہ بہت بے شرمی کی بات ہے. اگر ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہ ہو وہ یہ کام کرے, سمجھ میں آتی ہے, افسوس تو ہوتا ہے پڑھے لکھوں کے اوپر, بڑے بڑے گریجویٹ کوالیفائڈ آفیسر چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ, خود میں نے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ کو دیکھا, اپنی بیوی کی ایسی پٹائی کی کہ اللہ کی پناہ جاہل بھی ایسا نہیں مارتا ہوگا, اور کیا بنے چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ, ایسا پٹائی کی کہ اللہ کی پناہ. اور ہمارے کراچی کا جو بہت پوش ایریا, بہت ہائی فائی اور اعلی ڈیفنس کہلاتا ہے, وہاں کا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ, بنتے بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہیں, پیشاب کرنے کی تو تمیز نہیں, کھڑے ہو کے تو پیشاب کرتے ہیں اور بنتے اپ ٹو ڈیٹ ہیں. عالم معرومی کیا فرماتے ہیں, میں اپنے شیخ کی بات سناتا کہ اگر غریب وہ یہ تمنا کرے کہ جی مجھے مال دے, میں بھی 60 انچ کا LCD TV لے کر آؤں گا, ایل سی ڈی ٹی وی آپ کو معلوم ہے نا؟ نہیں پتا. وہ آج کل جو ہے ٹی وی بڑے بڑے نکلے, وہ بڑے بڑے منی سینما کی طرح سمجھ لیں. میرے یہاں ہے نہیں. ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے, مولوی صاحب ٹی وی رکھنے میں کوئی حرج ہے؟ میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے, مجھے بھی لا کے دے دو. ہنسنے لگا. میں نے کہا لیکن دیکھو پھر جا کے مفتیوں سے فتوا نہ پوچھنا کہ جو امام کے جس امام کے گھر میں ٹی وی ہو یا جو امام ٹی وی دیکھتا ہو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں. تو آپ پوچھو گے مسئلہ؟ کہ جی مسئلہ تو پوچھیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھی بات ہے بری بات ہے خود ہی دیکھ لو. لہذا اگر اچھی بات ہے ٹی وی رکھنا, اچھی بات ہے تو پھر امام رکھے تو اس پر کیوں انگلی اٹھائے؟ لیکن ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے, ایسا ہی ہے نا؟ امام ٹی وی دیکھے ہمیں برداشت نہیں ہے, بھائی وہ کیوں نہ دیکھے پروگرام؟ اکیلے اکیلے دیکھو بھائی. ہم پتہ ہی چلا ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو جو چیز اس کے لیے بری ہے ہمارے لیے بھی بری ہے, جو عالم کے لیے بری ہے وہ ہمارے لیے بھی بری ہے. رہی بات کی جی او مولوی صاحب ہم صرف خبر نامہ دیکھتے ہیں, خبر نامہ سننے کی چیز ہوتی ہے دیکھنے کی؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو خود ہی کہتے ہیں. اچھا یہ عجیب وہ لوگ ہیں جو خود گالیاں بھی دیتے ہیں. ارے صاحب خبر نامہ کیا ہوتا ہے؟ بس مصیبت. وہ ہر حکومت اپنی تعریفوں کے وہ کرتی ہے, جھوٹی خبریں اور یہ سب یہی بولتے ہیں نا سب, پھر بھی دیکھنا نہیں چھوڑتے. اور رہی بات خبریں چاہیے نا, کہ جی ہمیں بی بی سی سننے کا شوق ہے, بی بی سی کا. تو بھائی جس کے گھر میں بیوی ہو اس کو خبروں کی کمی ہے کیوں؟ جناب محترم بتائیے, جب بیوی گھر میں ہے خبروں کی کوئی کمی ہے؟ ساری خبریں ملے گی نہیں کہ کس کے گھر بچہ ہوا, کس کی شادی ہے, کس کا فلاں ہوا, کس کا داماد آیا, کون کہاں گیا, ساری خبریں ملتی نہیں ملتی بھائی؟ تو کس چیز کی کمی ہے؟ ٹی وی کے بجائے بیوی لے آئے کافی ہے. وہ غریب جو یہ نیت کرتا ہے کہ مجھے ملا مال مل جائے میں ایل سی ڈی ٹی وی لوں گا اور فلاں میں بھی موبائل لوں گا, میرے ایسے کپڑے چیئرمین کا لٹھا پہن کے میں بھی ذرا ایسے ایسے چلوں گا اور میرے پاس پیسے ہو جائیں گے تو میں بھی سگریٹ بڑے اسٹائل سے پیوں گا, یہاں سے پی کے یہاں سے دھواں نکالوں گا. ایل ہے نا یہ بھی, کیونکہ بےچارا بھی تو کیٹو سادہ پیتا ہے. میں نے کہا پھر میں بھی گولڈ لیف پیوں گا اور بینسن اینڈ ہیجز پیوں گا, ذرا مال میرے پاس بھی آ جائے, ذرا ہم بھی والٹ نکالیں گے, والٹ اور اس میں بٹوے میں سے. ابھی تو بےچارا مور تروڑ کے دھوتی کے اندر یا شلوار کے نوے میں گزیر لیتا ہے نا, کہ ہم بھی ذرا رکھیں گے والٹ, کریڈٹ کارڈ نکالیں گے. تو میرے پیارے دوستو جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن یہ آدمی جس کی نیت یہ ہے کہ مجھے ملے میں یہ سب کام تفاخر اور دنیا کے لیے کروں گا, یہ غریب ہوتے ہوئے بھی میرے پیارے دوستو یہ مالداروں میں شمار ہوگا. اور وہ مالدار جو اللہ کی رضا اور خوشی میں مال خرچ کرتا ہے مال رکھنے کے باوجود غریبوں میں اس کا شمار ہوگا. بات سمجھ آ گئی نہیں مضمون؟ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے پر راضی رہو, تا صدف کانے انشد پورے دور نشد. اگر تم اللہ کی تیوی عطا جو بیوی ملی اس پر راضی ہے, دوسرے کی بیوی کو نہیں دیکھتا, جو مال مکان جو نعمت مل رہی ہے الحمدللہ کتنا اللہ نے مجھے عطا فرمایا. میرے پیارے دوستو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی کے فیصلے پر رضا بالقضاء فیصلے پر راضی رہنے کی برکت سے اس کا قلب تعلق مع اللہ اور نسبت مع اللہ کے موتی سے بھر جائے گا. اور اگر راضی نہیں ہوتا تو کیا لے لے گا؟ ایک آدمی کہتا نہیں مجھے ہم راضی نہیں ہیں, ہمیں بریانی اور فلاں فلاں چیز مل جائے گی. دنیا ہماری مرضی سے ملتی ہے, نہیں ملتی نا, کیا فائدہ اپنے کو جلانا اور تڑپانا. اب حدیث شریف کا ترجمہ کر کے نماز کا اذان کا وقت قریب ہے, جو مولانا کا وعدہ تھا. مولانا نے فرمایا تھا 8:15 بجے تک اذان کا, اس لیے میرے ذہن میں وہ بات تھی اور آپ حضرات کا چونکہ شوق تھا خود ہی اصرار اور حامی بھری تھی اس لیے میرا حوصلہ ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنائے. فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی, میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے, جس کے اندر چار خصوصیات ہوں. نمبر ایک للمتحابین فیا, جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں, اللہ کے لیے محبت ہو. ایسا نہ ہو کہ جس رشتہ دار کے پاس پہلے مال نہیں تھا ہم اس کو اپنی شادی پہ نہیں بلاتے تھے، اب مال آ گیا اس کی نوکری اچھی لگ گئی، یا وہ قطر دبئی سعودی عرب چلے گیا، اب سب سے پہلے اسی کو فون کر کے کہہ رہے ہیں تو انو ضرور آنا ہے جی، تو یہ آئے نہیں جی، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں گندی بات کی نا، لائٹ چلی گئی ہے انتظام
ملا.
اللہ، بہرحال آواز تو پہنچ رہی نا آپ حضرات کو، جی ابھی انشاءاللہ چل جاتا ہے جب تک. تو میرے پیارے دوستو، ایسا نہ ہو. تو یہ محبت پتہ چلا اللہ کے لیے نہیں ہے. اور اسی طرح سے ایک آدمی ہے، اسے قرضہ مانگا، قرضہ نہیں دیا، کوئی مجبوری ہوگی اس کی، اس نے منع کر دیا، یا من نہیں اس نے نہیں کہا، معاملہ کی بات ہے نا بھائی، قرضہ دینا اور لینا یہ تو معاملہ ہے، اس نے منع کر دیا، او جی جاؤ اب ہم تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے، ہمیں شکل نہیں دکھانا، تو یہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہے. اب وہاں گئے کسی کے گھر گئے، اب اس کی کیا عذر مجبوری ہے، اس نے ہمیں مرغی نہیں کھلائی، ناراض ہو گئے، کسی سے کوئی بس محبت کرے اللہ کے لیے، کوئی اور مطلب غرض اور لالچ نہ ہو، یہاں تک کہ موت دونوں کو جدا کرے، تو یہ کیا ہے، یہ محبت اللہ والی محبت کہلائے گی. جیسے اللہ والوں سے محبت کر رہا ہے، کسی عالم سے، کسی دین کے خادم سے، اور مقصد یہی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ والوں سے محبت کرنا میرے پیارے دوستو یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا، این المتحابون فیا، کہا ہے وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کہیں گے اللہ میاں ہم، کہا جاؤ عرش کے سائے میں آ جاؤ. الحمدللہ، یہ پنکھا بھی چلا دیجیے گا، اے سی نہ صحیح ایسے ہی صحیح، کیوں جی، الحمدللہ شکر ادا کریں،
بڑی بیٹی بند کر دیجیے،
اے سی نہ صحیح ایسے ہی صحیح، راضی رہنا بھائی، کتنی دیر اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ایئر کنڈیشن کی، الحمدللہ شکر ادا کرنا چاہیے. اب اگر چلے گیا تو کیا اللہ تعالیٰ سے شکوا نہ کریں، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ اتنی دیر اے سی. ایک صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ روتے ہوئے آئے میرے شیخ کے پاس، تو حضرت نے فرمایا رونا بری بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت انتقال ہو گیا، لیکن ان کی بات سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ صبر نہیں کر رہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کا شکر ادا کرو اس بات پر کہ اتنا زمانہ جو تمہیں والدہ کی نعمت عطا فرمائی، کیا تم نے اس بات پر شکر ادا کیا؟ اگر وہ پہلے بلا لیتے اپنے پاس پھر کیا کرتے؟ تو اتنی دیر جو لائٹ نہیں گئی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں ہم لوگ. تو اللہ کے لیے محبت، اور پھر اس محبت کا کیا نتیجہ کہ والمتجالسین فیا، کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، بیٹھنا آپس میں اللہ کے لیے ہو، کوئی سیاسی مسئلہ، کوئی اور وجہ نہ ہو، محض اللہ کے لیے آ کر بیٹھے کہ جی دین کی بات سیکھیں گے، اللہ کی محبت سیکھیں گے، مسئلے سیکھ لیں گے، بہت بڑی نعمت. دو بات، اور تیسری بات یہ والمتزاورین فیا، آنا جانا رکھے، تزاور کرتا رہے، یہ مزاورت پر بات تھی، لہذا ایک دوسرے کی زیارت کرے. کیا مطلب؟ کیونکہ انسان ہے، اس کے بیوی بچوں کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت پر جائے گا، ایسا نہیں ہوئی رہا بیوی بچے رو رہے ہیں وہ صاحب جانی نہیں چھوڑ لے، یا اس کو جو ہے آرام کرنا ہے اللہ والے کو، شیخ کو، عالم کو، اب وہ آرام کی جان نہیں چھوڑ لے، نہیں جی مجھے تو آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، میں تو ہر وقت آپ کے ساتھ چپکا رہوں گا. نہیں، رام اپنے کام آرام، ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے. تو تیسری صفت، اور چوتھی صفت یہ، اس کے لیے ذرا جیب پر ہاتھ رکھنا پڑے گا، لیکن میں چندہ نہیں مانگوں گا بے فکر رہیں، وہ کیا، والمتبادلین فیا، کنجوس نہ ہو بلکہ ایک دوسرے پر خرچہ کرنے والے ہوں. اس نے چلو ایک کپ چائے پلا دی، نہیں گنجائش، اس نے بھی پلا دیا، ایک مفلی، تھوڑی سی مفلی لی اس کو کھلا دی، چلو بھائی اپنی جیسی انسان کی گنجائش ہے، اپنی گنجائش کے مطابق ہدیے تحفے دینا، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور اس محبت کے، کیوں جناب، موبائل میں بیلنس ٹرانسفر ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ اپنے لو ونس کو بیلنس ٹرانسفر کیجئے، اپنے پیاروں کو بیلنس دیجئے، اور اپنے پیاروں سے مفت میں رات بھر بات کیجئے، رات 12 بجے سے صبح 7 بجے تک فون فری. ایک صاحب نے کہا، میں نے کہا تمہارے لیے نہیں ہے، میں نے لو جی کس کے لیے ہے، میں نے کہا تجھے اپنے چچا کو فون کرنا ہوگا، رات 12 بجے کرے گا، اپنے خالو کو 12 بجے فون کرے گا کیا؟ ایسا جھاپڑ لگائے گا کہ بس. میں نے کہا کہ مولوی صاحب پھر کس کے لیے؟ میں نے کہا سمجھا کرو. کس کے لیے؟ تم کیا ایک دوسرے پر خرچہ کرنا اپنی حیثیت کے موافق. ایک کپ چائے پلا دی, بوتل کبھی پلا دی, جیسی گنجائش ہے انسان کی. لیکن ایک کنجوس نہ ہو, کیونکہ بزرگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ والے کبھی کنجوس نہیں ہوتے, اور کنجوس کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا. سمجھ آ گئی نا؟ دادا یہ چار صفت کہ محبت کرے اللہ کے لیے. اچھا محبت کا مرکز دل ہے, لیکن کہے محبت تو بہت ہے جی, ٹائم نہیں ملتا فون کریں, جی ٹائم نہیں ملتا آپ کے پاس جائیں, تو محبت ہوئی. اگر کوئی آدمی کسی لڑکی سے محبت کرتا ہو اور وہ لڑکی بولے اتنے دن سے کیوں فون نہیں کیا, اور جی میرے کوئی ٹائم نہیں سی, میں بہت بزی سی, بتاؤ تسلیم کرے گی وہ محبت کو؟ وہاں تو بیلنس ٹرانسفر ہو رہے ہیں, آئس کریمیں کھلائی جا رہی ہیں, لڑکوں کو موبائل بھی لائے جا رہے ہیں. ایک آدمی موٹر سائیکل مانگنے آ رہا ہے اس کو نہیں دیتے, اور لڑکوں کو پیٹرول بھی ڈال کے دیتے ہیں, والز کی آئس کریمیں کھلا رہے ہیں, عید پر جوتے کپڑے دلائے جا رہے ہیں, اور جب اسی کی مونچھیں داڑھی نکل آئی اور اس کو دیکھ کے نظریں بچا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے نفس کے ساتھ اس سے محبت ہے. یہ تو جو اللہ کے لیے محبت ہو, کہ دل میں محبت ہے اس لیے ملاقات, آپس میں آنا جانا ہے, ملاقات گفتگو سلام دعا, پھر بیٹھے ہیں, پھر کبھی کبھی سفر دور ہے, جیسے مولانا پنڈ دادن خان میں کراچی میں ہوں, اللہ تعالیٰ توفیق دی ملاقات ہو گئی ماشاءاللہ, اور ماں کی برکت سے آپ حضرات سے بھی ملاقات ہو گئی الحمدللہ. تو چوتھی صفت ایک دوسرے پر اپنی حیثیت کے موافق خرچہ کرنا. لہذا آپ حضرات کے میں تحفہ لائے, کتابیں ملیں گی آپ کو مفت میں, وہ آپ کے لیے تحفہ ہو جائے گا. تو کیا اس پر وعدہ ہے؟ وجبت محبتی, میری محبت ان کے لیے واجب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس صفات ہم سب کو عطا فرما کر کہ اللہ والوں سے, دین والوں سے, نیک لوگوں سے محبت کریں, اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کا اپنے کرم سے ذریعہ بنا دے, اور ہماری مل بیٹھنے کو دینی ترقی کا ذریعہ بنا دے. دعا کر لیجیے گے یا اللہ تعالیٰ, یا اللہ جو ٹوٹی پوٹی بات پیش کی گئی اس کو ہمارے قلوب میں اتار دیجیے, اور ہم سب کو اپنی محبت اپنے قرب کا ذریعہ اس کو اللہ بنا دیجیے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے, شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, بے روزگار کو اے اللہ حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, اہل مرض کو اہل شفا بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما دیجیے, ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجیے, جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اپنی بہنوں کے رشتوں کے لیے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما, جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما دیجیے. یا اللہ شوہروں کو اپنی بیویوں پر شفیق اور مہربان فرما, بیویوں کو اپنے شوہروں کا فرما بردار بنا دیجیے, ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بنا دیجیے, اور چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے اس دل بیٹھنے کو اپنی محبت ایمان اور دینی ترقی کا ایسا ذریعہ بنا کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے, اور ایک لمحہ ایک سانس یہ مالک ہم آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے اس دل بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے رب.